علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ علم کی کہکشاں لیے حاضر خدمت ہیں۔ آج بڑے ہی پیارے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مقدس مقامات کی برکات۔ مقدس مقامات کی کیا برکات ہوتی ہیں، یہ مقامات مقدس کیوں ہوا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شفیق اتاری المدنی موجود ہوا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم شرعی رہنمائی لیں گے۔ مگر موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب، کہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یوں تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں۔ آج ایک بڑی ہی پیاری روایت میں نے آپ کو سنانی ہے، اور وہ روایت کچھ یوں ہے کہ جب کسی محفل میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس محفل سے ایک خوشبو بلند ہوتی ہے، وہ خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے اور فرشتے اس خوشبو کو محسوس کیا کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت پر ذرا غور کیجئے۔ خوشبو تو ہم بھی استعمال کیا کرتے ہیں، ہماری لگائی ہوئی خوشبو 2-4-10 لوگوں تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ اگر کوئی اچھی کوالٹی کی ہو، کوئی مہنگی ترین ہو، 10-12 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی روم میں کوئی بخور جلائی جائے، کوئی لوبان جلایا جائے، ایک روم کو مہکا دیا کرتا ہے۔ بہت زیادہ اچھی کوالٹی کی ہو تو پورے گھر کو مہکا دیا کرتا ہے۔ مگر سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا اور مقدس وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے کسی محفل میں کیا جائے تو جس کی برکت سے ایک خوشبو بلند ہوتی ہے اور وہ خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ آسمانوں تک صرف پہنچتی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کوئی مقام ہے جہاں پر میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر کیوں نہ ہم بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس جستجو میں، اس تمنا میں رہتے تھے کہ جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے، اس چیز کو وہ اپنے لیے دنیا و مافیہا میں سب سے زیادہ معزز قرار دیا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ چیز عزیز ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ عمل نہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری تک تھا، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کے آثار سے وہ برکتیں حاصل کرتے۔ نہ صرف صحابہ بلکہ تابعین کے دور، اس کے بعد بھی نسل در نسل ہر زمانے میں اکابر ائمہ و مشائخ، علماء و محدثین، خلفاء و سلاطین بھی آثار و برکات سے برکت لیتے اور اس کا بھرپور اہتمام کیا کرتے تھے۔ جہاں ہر صحابی کی کوشش ہوتی کہ ہر اس چیز سے نسبت جوڑی جائے کہ جس کا کسی نہ کسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق ہو، ائمہ احادیث نے اس حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ہر اس عمل پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے کہ جس کی نسبت پیارے آقا علیہ السلام سے ہو جایا کرتی۔ ایک بار میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकाम ज़ुल्हुलैफा में बजरीली जमीन पर अपने ऊंट को बिठाते हैं और वहां पर नमाज अदा फरमाते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये मालूम हुआ, आपने ये मामूल बना लिया कि आप भी जब उस मकाम पर गुजरते तो आप भी उस पथरीली जमीन पर ठहरते, वहां पर अपने ऊंट को बिठाते और नमाज पढ़ाया करते थे। यानी पता ये लगता है कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान भी हर उस चीज से मोहब्बत किया करते थे कि जिसकी निस्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो जाया करती। जिस चीज को अल्लाह वालों से निस्बत हासिल हो जाए वो बाबरकत हो जाया करती है, मुकद्दस हो जाया करती है, वो मकाम वो मुकद्दस हो जाया करता है। आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब और मुफ्ती साहब से सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, यूं जमीन अगर देखी जाए तो जमीन तो अल्लाह तबारक व तआला की है, सारी जमीन अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, तो हर जमीन का हर हिस्सा जो है वो बाबरकत होना चाहिए। ये मुकद्दस मकामात को बायफर्गेट क्यों किया गया, जुदा क्यों किया गया, किसी मखसूस एरिए को ये बाबरकत क्यों करार दिया गया? कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे रहनुमाई फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह तबारक व ताला के लिए जमीन है, सारी की सारी जमीनें, सब आसमान अल्लाह तबारक व ताला के लिए ही है और वही इन चीजों का मालिक है, मुख्तार है। आपका ये सवाल कि जमीन अल्लाह की है सारी, तो फिर बाज जगह को मुकद्दस क्यों बनाया गया है? अंबिया भी सारे अल्लाह के हैं
जी,
बंदे भी सारे अल्लाह के हैं
सही,
लेकिन इन्हीं बंदों में से अंबिया देखें, अल्लाह ताला ने 124,000 कमोबेश अंबिया इकराम को दुनिया में मबूस फरमाया है
सही,
लेकिन साथ ये भी इरशाद फरमा दिया, तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल हैं जिनमें बाज को बाज पर हमने फजीलत दी है।
सुभान अल्लाह।
नफ्से नबुव्वत नफ्से रिसालत ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिह, इसमें कोई तफरीक नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने बाज को बाज पर अफजलियत मकाम शर्फ वो इजाफी अता फरमाया है
सही।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से, तमाम रसूल से आप अफजल हैं, आप आला हैं। फिर हुजूर के सहाबा आगे देख ले तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये भी 124,000 थे
सही,
और जो खास तौर पे जतुल वदा में जमा हुए, बाकी तादाद कितनी अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, लेकिन इन सहाबा इकराम अली मिर्दवान में भी बाद को बाद पर फजीलत और मकाम दिए
गए। दिया गया सही
है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कबल الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى। नफ्स सहाबियत में बराबर और सहाबी को जो इनामात अल्लाह की तरफ से और इकरामात से नवाजा जाएगा वो तमाम के लिए उमूम है, उनके लिए वो सारे के सारे आदिल हैं, अल्लाह तबारक व ताला के उनके लिए हुसना भलाई के वादे हैं, लेकिन इन सहाबा में से भी बाज को बाद पर फजीलत, फतेह मक्का से पहले मुसलमान होने वाले ज्यादा दर्जे वाले हैं
सही,
उनकी बनिस्बत जो फतेह मक्का से बाद मुसलमान हुए। अच्छा फिर ये है, इसमें बदर वालों की और ज्यादा खसूसियत है
सही,
अशरा मुबशरा की और ज्यादा खसूसियत है, अशरा मुबशरा में से खुलफाए राशिदा और खिलाफत राशिदा वाले खुलफाए अरबा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उमर फारूक उस्मान गनी अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हुम, इन चार को बतौर खास फजीलत, इन चार में से फिर हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अफजल बशर बाद अलंबिया बिलतहकीक, ये फजीलत वाले। तो बाज चीज को बाज पर फजीलत देना, ये अगर हम देखें तो हम कई एतबार से कितनी चीजों में हम देखें, अल्लाह के बंदों में देखें
सही,
इसी तरह आपने जमीन के लिए कहा तो जमीन सब अल्लाह की है, लेकिन आप देखें हमारे मोहल्ले में हमारे शहर में अगर कोई जगह खास आदमी अपनी मिल्कियत से निकालते हुए उसको बैतुल्लाह बना देता है, अल्लाह का घर बना देता है, मस्जिद बना देता है, तो पूरा मोहल्ला वो
एक तरफ
हो जाता है, अब उस जगह की शान मर्तबा बुलंद हो जाता है
सही,
اور یہی وجہ ہے وہ کہ وہ پورے محلے سے وہ جگہ ایسی ممتاز ہو جاتی ہے اور شان والی ہو جاتی ہے کہ وہاں آدمی کا قدم رکھنا اس کے لیے باعث سعادت اور برکت والا بن جاتا ہے اور اس کے اندر بیٹھنا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور عام جگہ سے اس جگہ کو ایک بہت بڑا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے. تو بعض جگہ کو بات اچھا پھر مساجد اس اعتبار سے مساجد بھی بہت ہیں سب مساجد ہیں لیکن مساجد میں بھی فضیلت کو بیان کیا گیا. عام شارع راستے کی مسجد سے زیادہ مقام اس محلے کی مسجد, اس محلے کی مسجد سے زیادہ فضیلت والی جامع مسجد ہو جاتی ہے, اس جامع مسجد سے زیادہ فضیلت والی اگر اس اور دوسری جو باقاعدہ روایات میں جن کو بیان کیا گیا مسجد الحرام شریف ہے, مسجد اقصی ہے, مسجد نبوی اور اس کے ساتھ مسجد قبا ہے, یعنی جن کی بطور خاص فضیلتوں کو بھی بیان کیا گیا. تو یہ بات کرنا کہ ساری چیز یہ ہے اور پھر اس چیز کو خاص خصوصیت, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مشیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اس طریقے سے اپنے بندوں میں سے ہی بعض بندوں کو بعض پر فضیلت دینا, بعض بندوں کو اچھا ہم اگر ایام کے اعتبار سے دیکھیں مہینے سال سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں یہ مہینے, لیکن اس کے باوجود بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت ہے, رمضان المبارک کو دیگر مہینے پر فضیلت. اچھا دنوں میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو ایام کے اندر بھی پورا ہفتہ ہے لیکن جمعۃ المبارک بطور خاص فضیلت والا ہے, پیر شریف کی الگ فضیلت ہے, جمعرات کی فضیلتیں بیان کی گئیں, لیکن ان میں بھی بالعموم جمعے کو افضل کہا جاتا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, ایام کو دیکھیں, یہ بھی فضیلت والی جگہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ مساجد سب ہیں لیکن پھر بعض پر جو ہے وہ فضیلت والی ہیں. حرم شریف جائیں, اللہ کے اس حرم میں بیت اللہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی بطور خاص مقام ابراہیم کی فضیلت ہے اور کسی رکن کی فضیلت ہے, اس طور پہ اس کی یہ فضیلت ہے. تو مختلف چیزیں, حجر اسود وہاں نصب ہے تو اس مقام کی اپنی فضیلت ہے, صفا مروہ ہے تو اس مقام کی اپنی فضیلت ہے. تو بعض کو بعض پر یہ فضیلت دینا یہ ایسی نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے کہ ہم مقدس مقامات یا مزارات اولیاء کے بارے میں اگر بات کریں کہ وہ بطور خاص ایسی مقدس جگہ ہے, مقبول جگہ ہے کہ اللہ کی وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو یہ تو انداز طریقے اور بھی ساری چیزوں میں پائے جا رہے ہیں, افراد میں بھی ہے. اچھا کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ہم اگر ان میں بھی دیکھتے ہیں تو کئی چیزوں کا بطور خاص پھلوں کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے, شہد کا ذکر ہے, زیتون کے تیل کا ذکر ہے, اس طرح یہ کئی چیزیں جن عادی سے طیبہ کو لیں تو کئی کھانے ایسے بعد ہیں جن کو مبارک آ گیا. ٹھیک ہے, ہم کھانا عام کھاتے ہیں لیکن سحری کے کھانے کو بابرکت کھانا کہا گیا. تو اب یہ کھانا وہی ہے جو ہم گھر میں تیار کرتے ہیں اور ہم بناتے ہیں کھاتے ہیں, لیکن اس کھانے کو بطور خاص ہے بابرکت اور مبارک, گویا کہ کہلے کے متبرک بنایا گیا ہے اس کو. تو اس طرح بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہونا, جگہ کو فضیلت حاصل ہونا, یہ کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے, اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کچھ آثار ایسے ہو. ٹھیک ہے, اور وہ رحمت کے آثار کہاں سے, وہ ہمیں دین اسلام سے پتا چلیں گے, وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعہ کرنے سے پتا چلیں گی کہ کون سی ایسی خاص جگہ ہیں, کون سے ایسے خاص افراد ہیں, اشخاص ہیں کہ جن پر اللہ کی بطور خاص رحمتیں ہیں اور اس وہ رحمت کے نزول ہونے کی جگہ وہ بن جاتی ہیں. وہ افراد, وہ اشخاص, وہ ذاتیں اگر کسی جگہ تشریف لے کر جاتی ہیں تو وہ جگہ بھی ان کی برکت سے آگے بابرکت بن جاتی ہے اور اللہ کی رحمت کے نزول کا وہ مقام بن جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو بطور خاص مقدس کہا جاتا ہے. یعنی المختصر یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی نسبت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اور اس چیز کو اللہ سے جتنا قرب ہو جائے, اب وہ کسی ذات کی صورت میں ہو, وہ کسی جگہ کی صورت میں ہو, وہ کسی اور چیز کی صورت میں, جس کو قرب اللہ کا حاصل ہو جاتا ہے یا اللہ کے پیاروں کا, اور وہ اللہ کے پیارے ایسے جو اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں, تو اب ان چیزوں سے ان کو بابرکت جاننا, ان کو مقدس جاننا, یہ عذر شرع بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی کسی طرح
اس بات کو اس طریقے سے اگر کنکلوژن کیا جائے اس کا کہ جو چیز جس چیز سے کسی اللہ کے ولی, اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کو نسبت ہو جائے تو وہ چیز, وہ جگہ, وہ مقام بابرکت ہو جایا کرتا ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس برکات سے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں یا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟
جیسے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والی بن جاتی ہے جہاں پہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے
جی,
اس سے بہت سے فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں.
ٹھیک,
ایمان والے اس کی برکات کو حاصل کرتے رہتے ہیں. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, تابوت سکینہ آپ کو مل, قرآن پاک میں واضح طور پر واقعہ موجود ہے تابوت سکینہ
جی.
بنی اسرائیل اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ آپ کو تابوت سکینہ کیا تھا کہ جس کے اندر آل موسیٰ و ہارون جو ہے ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں,
صحیح.
اب اس کے اندر عصا مبارک ہے یا اس کے اندر انگوٹھی مبارکہ ہے کہ کسی نبی کی کوئی نال شریف ہے, یہی چیزیں انہی کو بابرکت اتنا کہا گیا کہ بنی اسرائیل ان کو اپنے ساتھ رکھتے اور اگر کسی جنگ میں جاتے تو اس کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے گویا کہ دعا مانگتے اور ان کو کامیابیاں مل جاتا, ان کو مل جاتی. قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں بطور خاص ایک بہت عظیم واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو بیان فرمایا, ہنالک دعا زکریا ربہ, کہ یہاں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. وہ دعا کس مقام پر مانی گئی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی,
صحیح,
اور ان کے لیے ایک محراب, ایک حجرہ, ایک کمرہ بنایا گیا تھا جس کے اندر یہ رہتی تھی اور جس کے اندر انہوں نے پرورش پائی اور پھر آگے جا کر جس کے اندر اپنا عبادت کے معاملات بچا لائے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جب محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام جاتے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, آپ جب بھی جاتے تو آپ رزق پاتے.
واہ,
اور وہ رزق کیا تھا؟ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ پھل پاتے تھے.
واہ,
اور وہ پھل کون سا تھا؟ کہ سردیوں میں گرمی کے پھل بھی اور گرمیوں کے سردی کے پھل, بے موسم کا پھل.
واہ,
تو آپ نے کہا کہ قال انا لکی ہذا,
صحیح,
کہ یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے لیے؟
صحیح,
تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ.
واہ واہ واہ,
کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعائیں مانگتے تھے, آپ نے پھر وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگی ہے.
خود اللہ کے نبی ہیں,
اللہ کے نبی,
لیکن اس جگہ پر جا کر دعا مانگ رہے ہیں.
اور کیا دعا مانگی؟ ہنالکہ, قرآن اسے بطور خاص اس جگہ کی طرف ہنالکہ کہ اس مقام پر انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مجھے جو ہے وہ بیٹا عطا فرما, نیک ذریت, نیک اولاد عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت آ جاتی, فرشتوں نے آگے ندا دی, پکارا ان کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ جو بیٹا عطا فرمائے گا اس کا نام بھی یحییٰ بیان فرمائے قرآن پاک میں. تو علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت یہ چیز بیان کی کہ جس جگہ کو اللہ کی کسی خاص بندی کے ساتھ یا بندے کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے, اس مقام کے فضائل و برکات یہ حاصل کیے جاتے کہ اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے.
سبحان اللہ,
وہ مقبول دعا کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے.
سبحان اللہ,
تو یہ تو ایسا قرآنی واقعہ ہے
جی
بطور خاص, اور جس کو بیان کیا گیا تفسیر میں, اس سے علماء کرام نے باقاعدہ ان مسائل کو اخذ کرتے ہوئے یہ بات بطور خاص درج فرمائی ہے کہ جب اللہ کی بندی کا وہ حجرہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب اتنا ہے کہ وہاں دعا قبول ہو رہی ہے, تو جس جگہ اللہ کا کوئی نیک بندہ حرام فرما رہا ہو, جس جگہ ان کی قبر شریف ہو, ان کا مقبرہ ہو, ان کا مزار شریف ہو, تو وہ چیز بھی اللہ کے حضور بڑی بابرکت بن جاتی ہے, اور اللہ کے بندے کے ساتھ نسبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہاں بطور خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسی گھڑیوں کی آدمی کو بطور خاص تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بارش برس رہی, فرمایا دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے, اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا بطور خاص کے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. تو اصل وجہ, مین وجہ اس کی یہ بھی علماء کرام نے فرمائی کہ وہ مقام یا وہ جگہ یا وہ وقت اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے خصوصی اوقات ہوتے ہیں.
صحیح,
اچھا 24 گھنٹے میں گھنٹے تو پورے ہی ہیں نا,
کسی بھی وقت دعا
مانگی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہی آپ والی بات کہ زمین ساری تو اللہ کی ہے, تو 24 گھنٹوں میں بھی تو ہمیں یہ بطور خاص کہا گیا نا کہ آپ رات کے پہر کے اندر خصوصیت بیان کر دی گئی. جمعت المبارک پورا دن بابرکت ہے, لیکن غروب سے پہلے کی گھڑیوں کو بطور خاص بابرکت اور دعا کی قبولیت کے لیے اہم ترین ہے. ایک وہ وقت بیان فرمایا گیا ہے. اسی طرح ہمیں رمضان المبارک پورا مہینہ ببرکت ہے لیکن آخری عشرے کی طرف کہا گیا کہ بطور خاص اس کی فضیلت ہے. پھر اس آخری عشرے میں بھی کہا گیا تاک راتوں کی فضیلت بطور خاص بیان کی. پھر اس تاک رات میں بھی شب قدر کی فضیلت ہے. تو یہ ایام میں سے کچھ گھڑیاں, مہینوں میں سے کچھ ایام, دنوں میں سے کچھ گھڑیاں اور سالوں میں سے کچھ مہینے چن لینا, تو یہ ساری اسی چیز کی طرف نشاندہی کہ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص برکت رکھی ہوتی ہے اور اس کے سبب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے
ماشاءاللہ. اچھا مصعب, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بہت سارے ذہنوں میں یہ وساوس آتے ہیں کہ وسیلہ یہ کیا مانگنے کی حاجت ضروری ہے, وغیرہ وسیلے کے دعا نہیں مانگی جا سکتی, اس پر کیا فرمائیں گے, اس پر قرآن و حدیث کیا ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟
دیکھیں, وسیلہ کسی چیز کا بھی ذریعہ اختیار کرنا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو ہے وہ بغیر وسیلے کے, کوئی وسیلہ ذکر نہیں کیا پھر بھی دعا مانگتا ہے, کوئی حرج والی
مانگی جا سکتی,
بالکل مانگی جا سکتی, مانگنی چاہیے. اور ہم مسلمانوں کو عام بھی بتیرا طریقہ بطور خاص ہر ہر دعا میں ہر ہر وقت کوئی وسیلہ ذکر کرنا ضروری ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن وسیلے کا مطلقاً انکار کر دینا, وسیلے کو ہی سر فہرست یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص کیا ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو.
صحیح.
اب وسیلہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی کسی چیز کی طرف پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرنا.
صحیح.
ہم لفٹ کے ذریعے اوپر بلڈنگوں میں جاتے ہیں, سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر کسی اونچے مقام پر ہم پہنچ جاتے ہیں.
صحیح.
تو یہ ذریعہ ہے, ہم گاڑی میں سفر کر کے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو یہ ایک وسیلہ ایک ذریعہ ہے.
صحیح.
یہاں بطور خاص وسیلہ ذریعہ کیا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ, اللہ کے نبی, اللہ کے کوئی رسول, فرشتے, یا کوئی مقام, یا کوئی جگہ, یا کوئی ایسی بابرکت چیز جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا, یہی وسیلہ کہلاتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. اب اس وسیلے سے مراد یعنی عمل کا وسیلہ بھی ہے, اس وسیلے سے مراد ذات کا وسیلہ لینا چاہیں, اس وسیلے سے مراد کسی خاص مقام اور جگہ کا وسیلہ, یہ سب علماء کرام نے بطور خاص ان چیزوں میں بیان فرمایا ہے. اعمال کے طور پر یعنی آدمی فرائض, آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی گئی ہیں اس پر, ان کو ذریعہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا, قرب حاصل کرنے کا. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ کر آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے. اسی طرح ایسی مخصوص مقامات, مخصوص جگہ اور مخصوص ذاتیں ایسی ہیں بابرکت کہ جن کو وسیلہ ذریعہ بالکل بنایا جا سکتا ہے. حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے, رحم دل لوگوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب فرماؤ, اللہ سے حاجتیں مانگو. لیکن ان سے کہا گیا کہ ان سے اپنی حاجتیں پوری کرو جو رحم دل لوگ ہیں.
صحیح.
یہ بھی بطور خاص حدیث میں فرمایا گیا. ایک حدیث اور میں جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نابینا ہونے کی جب یہ شکایت کی یا عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری آنکھیں آ جائیں, تو حضور اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے وہ مبارک ہاتھ بنائے کہ آپ کی ہر ہر چیز سے لوگوں نے برکتیں حاصل کی ہیں. اگر میرے آقا چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ پھیرتے تو وہ ان کو روشنی آ جاتی, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض مبارک کا قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ وہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر ڈالی گئی تو وہ جو آنکھوں میں بینائی کی کمزوری ہو گئی تھی, ضعف ہو گیا تھا, وہ ختم ہو گیا اور نور آ جاتا ہے, روشنی آ جاتی ہے. فرتد بصیرہ ان کو فرمایا گیا تو وہ ان کی آنکھیں وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں. تو حضور اگر چاہتے, بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے,
با با با
اور یہ تو اپنی آنکھ لے کر گئے تھے.
جی
اچھا, بظاہر دیکھ بھی رہے کہ آج کل اگر یعنی اس کو اگر آپ اس پیرائے میں دیکھیں,
جی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی ایسے آلات نہیں ہیں, کوئی علاج معالجے کے سامان ایسے نہیں ہیں, یا کوئی ایسی دوائی کا معاملات نہیں ہے, لیکن وہ پھر لے کر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آنکھیں تو اللہ نے ہی دینی ہے, اور ان کے اندر جو نور آنا ہے وہ بھی اللہ کے دینے سے ہی آنا ہے. لیکن پھر حضور علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ اس کو ٹھیک فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو لیا، ڈیلے کو لیا، اس مقام پہ رکھا، اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، اللہ نے ان کی آنکھ کو اتنا روشن کیا، پھر اتنی روشن ہوئی ان کی آنکھ کہ وہ کہتے ہیں دوسری آنکھ سے زیادہ اس سے لوگ روشن ہے، دوسری آنکھ سے زیادہ. تو یہ کیوں بارگاہ رسالت کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائے اور یہاں اللہ سے معافی مانگے اور حضور ان کے لیے سفارش کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ ضرور اللہ کو رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اچھا معاف کس نے کرنا ہے؟
اللہ تبارک و تعالی.
استغفار کن کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟
اللہ
کی بارگاہ. لیکن اس کے باوجود راستہ کون سا ہے؟ جاؤ کا.
اللہ اکبر. والا حضرت فرماتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں تربیت فرمائی.
جی ہاں بالکل، واضح طور پر حکم ارشاد فرمائے اور یہ بشارت عطا فرما دی کہ یہ آ جائیں آپ کے پاس اور یہاں آ کے معافی مانگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف
فرماتا ہے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے وسیلے کو بیان کیا اور اس کو باقاعدہ ڈیفائن کیا. مفتی صاحب موضوع کی طرف پھر آتے ہیں، جو کہ آج کا ہمارا موضوع وسیلہ نہیں ہے. مقدس مقامات پر پچھلے دنوں آپ کی بھی حاضری رہی ماشاءاللہ، کن کن مقامات پر ہوئی وہ بھی انشاءاللہ آپ سے لینا ہے میں نے کہ آپ کی کہاں کہاں کن کن مقدس مقامات پر حاضری ہوئی، لیکن مقدس مقامات پر حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بندہ وہاں پر جا کر عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہلڑ بازی مچائی جا رہی ہے. اگر کسی مقدس کنویں کی طرف گئے ہیں، بیر روحا کی طرف گئے ہیں، تو وہاں پر بوتلیں پھینک رہے ہیں، عجیب و غریب انداز ہے. کیا انداز ہونا چاہیے کسی مقدس مقام پر گئے ہیں، کسی بزرگ ہستی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں؟ تو
دیکھیں ادب تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کسی جگہ کے بھی آداب کو، اور جیسے ہم نے بیان کیا کہ عام جگہوں سے بڑھ کر وہ جگہیں بابرکت بن جاتی ہیں، وہ مقام بابرکت بن جاتے ہیں. تو جب وہ جگہ ایک ممتاز بن گئی اور وہ جگہ ایک الگ شان والی بن گئی ہے، تو اب اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
صحیح.
ٹھیک ہے، اگر کوئی گناہ بابرکت ایام میں ہو یا بابرکت جگہ پر ہو، تو یہ اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے.
صحیح.
یعنی عام دنوں میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہو، گناہ تو گناہ ہے،
اس
سے بچنا فرض ہے، لازم ہے.
صحیح.
لیکن یہی گناہ وہ بطور خاص رمضان میں کر رہا ہو، ٹھیک ہے، عام جگہوں پر کوئی گناہ ہے، لیکن وہی گناہ معاذ اللہ اگر کوئی اللہ کے گھر مسجد کے اندر کر رہا ہو، تو پھر اس کے اندر اور
شریف میں ہو تو اس کے اور زیادہ،
جو ہے اس میں شدت اور زیادہ آ جاتی ہے، پھر اس کے گناہ کی نحوست بھی اتنی زیادہ اور سختی بھی اتنی زیادہ اس پر جو ہے وہ ہوگی کہ جو ان چیزوں کا بھی بطور خاص خیال نہیں رکھتا.
صحیح.
تو ادب یہ پہلا کرینہ ہے.
صحیح.
اور یہ پہلا انداز ہے ادب، یہ ہاتھ سے ادب کا دامن جو ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں چھوٹنا چاہیے.
ٹھیک
ہے، ہماری محبت، ہمارے جذبات، یہ ایک اپنی جگہ ہے.
صحیح.
لیکن اس کی جگہ کے آداب اور تقاضے یہ بھی اپنی جگہ پر، یہ بھی اپنے
کیا آداب مفتا،
یعنی آپ جیسے دیکھیں علماء کرام نے واضح طور پر اس مسئلے کو بیان فرمایا، حجر اسود کو چومتے ہیں بابرکت، تبرک لینے کے لیے چومتے ہیں.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے چومتے ہیں. لیکن یہ بات بھی واضح طور پر بیان کی گئی، امیر اہل سنت نے بھی اپنے کتاب میں رفیق الحرمین میں اس بات کو بطور خاص بالخصوص بیان کیا ہے کہ آپ وہاں پہ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگوں کو دھکے مار رہے ہیں، آپ وہاں پہ لوگوں کو
پیچھے سے کوئی مار رہا ہے، کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے،
آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک تو حق تلفیوں میں چلی جاتی ہے، حقوق العباد کے معاملات جدا ہیں، اللہ کے حرم کے معاملات جدا ہیں.
نہیں،
یعنی آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کے تقاضے رکھنے چاہیے.
یہ باتیں سب بجا، ٹھیک ہے، اب آج کل کا جو انداز ہے، اتنے سارا کراؤڈ وہاں پر پہنچ گیا کہ وہ جا کر حجر اسود سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے بندہ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے گیا ہے اور وہاں پر جا کر اگر یہ بھی سعادت حاصل نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ کس طریقے سے وہ برکت تو لینی ہے نا، مصحف جب گیا ہے تو برکت نہ لے گا؟
دیکھیں اس کی برکت تو کتنی پیارے خوبصورت انداز سے یہ بیان کر دی، جو چوم لیا وہ بھی برکت ہے، اور جو چومنے کی طاقت نہیں ہے استعلام کر رہتا ہے اس کو بھی وہ فضائل و برکات حاصل ہو جاتا ہے. تو جن روایات میں یہ بیان کیا گیا تو وہاں بطور خاص اس کو بھی بیان کیا، جس نے بوسہ دیا یا استعلام کر لیا، تو یہ دوسرا آپشن تو ہمارے پاس موجود ہے. تو بجائے یہ کہ ہم کسی چیز کی برکت کو حاصل کرنے جائیں، اور پھر یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ برکت بطور خاص اس خاص ہی جگہ پر پہنچیں گے تو ملے گی، اگر اس سے چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہوئے تو برکت حاصل نہیں
ہوں گے.
یعنی مزار پہ جاتے ہیں اور بالکل، بلکہ ایک ادب کا اور حاضری کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم کسی بزرگ کے مزار پہ جائیں تو وہاں پہ ان کے اس مزار شریف اور قبر شریف سے کچھ ہاتھ ہم پیچھے.
اعلیٰ حضرت نے چار ہاتھ کا بالکل تذکرہ فرمایا.
اب کہیں چار ہاتھ جگہ نہیں ہوتی، تو کم از کم اتنا ہے کہ ہم کچھ آداب کے دائرے میں رہ کر جتنا
فاصلہ
ہو سکے کچھ ہم فاصلہ رکھ کے وہاں پہ ایک ادب کے ساتھ ہم حاضری دیں، ان کے نظر ہم کچھ اصال ثواب کریں. اور یہ تو ایک چیز مطلب رہی ہے، کیونکہ بات یہ بھی پوچھتے تھے مزار پہ ہم چلے گئے، اب وہ سمجھتے شاید یہی ایک انداز ہے کہ ہم چومیں ہم لپٹ جائیں. دیکھیں اگر کوئی مزار شریف کی چوکھٹ کو ہاتھ لگا رہا ہے، جالی مبارک کو ہاتھ لگا رہا ہے، چوم رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ معاملات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ چیز کی تو اجازت نہیں دی جائے گی نا. اگر آپ وہاں نہیں پہنچ پا رہے تو آپ وہاں کی بے ادبیاں کریں. آپ ذرا یہ غور کریں کہ کس ہستی کے آپ در پر ہیں، کس کے یہاں پہنچ چکے، کیا یہ کرم کم ہے کہ اتنے قرب میں انہوں نے بلا لیا؟ یہ کرم کم ہے؟ اپنے ملک سے چلے ہوئے، اپنے شہروں اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، اب تو آپ دو چار ہاتھ کے بالکل فاصلے پر موجود ہیں، کیا یہ کرم ان کا کم ہے؟ تو اس لیے انہی چیزوں کو بہت زیادہ بابرکت جاننا چاہیے اور آداب کو مقدم رکھنا چاہیے اور انہی کے ساتھ اپنی حاضری کو دینا چاہیے.
ماشاءاللہ بڑی پیاری اور خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے اور آداب بھی بیان کیے ہیں. مفتی صاحب کیا تقاضے ہیں وہاں پر جا کر، کن چیزوں کی غفلت نہیں کرنی چاہیے، کن چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھنا چاہیے؟ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مقدس مقام پر گئے ہیں، کسی بزرگ ہستی کے مزار پر حاضری بھی دی ہے، مگر وہاں پر جا کر جناب پھر وہ سیلفیاں لے رہے ہیں، ظاہر ہے گئے ہیں خرچہ کر کے، دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ آئے ہیں. تو کیا انداز ہونا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ عجیب و غریب سواری کا وہاں پر اہتمام کروانا ہے، کبھی اونٹ پر جناب سواری کرنی ہے، کبھی اسکوٹریں دوڑانی ہے، تو عجیب و غریب انداز ہوا کرتے ہیں.
اصل میں یہ کلچر، تصویر کلچر، سیلفی کلچر جو معاملات آ چکے ہیں، وہ واقعی یہ بات ہے کہ پہلے آدمی کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرتا تھا تو سب سے پہلے دعا کے لیے کہتا تھا،
اللہ
کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. اور اب تو دعا یاد نہیں رہتی، بلکہ سب سے پہلے اس کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح ان کے ساتھ تصویر لے لوں، ان کے ساتھ پکچر بنوا لوں.
جی
یعنی گویا کے ذہن کے اندر ہی یہ سب چیزیں. تو یہ جانے والوں کو ان چیزوں میں بہرحال اب اس سے اور بار میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ معاشرہ اس چیز سے جو ہے نا وہ پیچھے ہو جائے، یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جس بزرگ کی جتنی زیادہ آپ ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی حاضری وہاں آپ دے سکتے ہیں. یعنی مزارات پہ ان چیزوں کے بارے میں جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب ہم آئیں
کرنا کیا ہے، صحیح،
تو صرف یہی ہے نا. تو اس بزرگ کی سیرت مبارکہ میں بطور خاص، یعنی بھی ہمارا بھی سفر رہا ہے بغداد شریف کا اور ان مقدس مقامات میں، اب ان میں بطور خاص مزار شریف ہے.
کہاں کہاں مفتی صاحب آپ کی حاضری رہی ہے؟
بغداد شریف میں تو کثیر مزارات، بغداد
چند نام بھی ہو جائیں تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو،
سب سے مقدم سب سے پہلی نیت تو بغداد شریف میں گیارہویں شریف کے مہینے میں جانے کی ہوتی، بڑی گیارہویں شریف کی. تو سید الاولیاء قطب الاقطاب پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار کی حاضری اور کیسی ہی وہ نورانی اور بابرکت اور
پرسوز حاضری ہوتی ہے. آپ کی حاضری کے وقت کیا کیفیت تھی؟ یہ بھی مدنی چل کے ناظرین کو میں سنانا چاہوں.
حاضری کے وقت کیفیت پہلی جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ ہم بس بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم یہ گیارہویں شریف سنتے ہوئے اور گیارہویں جی کا لنگر
کھاتے ہوئے.
میں فرسٹ ٹائم حاضر ہوا ہوں.
اللہ اکبر.
تو گیارہویں شریف کے بارے میں یہ کہ گیارہویں شریف سنتے آئے, کھاتے آئے, کھلاتے آئے, مناتے آئے. لیکن اب آدمی اپنی زندگی کے ان لمحات کی گویا کے معراج کو دیکھتا ہے ایک طرح کا, کہ ان ولیوں کے سردار کی قدموں میں حاضر ہے اور ان کے قرب خاص میں, جہاں اتنے اتنے بڑے اولیاء کرام اپنے سروں کو جھکا دیں اور وہاں آدمی حاضری دے رہا ہو. ذرا یہی ایک بات غور کر لے کہ ان کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے اور وہاں آدمی اگر بیٹھ کر ان سے توجہ خاص وہ لینے کی بجائے اگر کسی اور معاملات میں مشغول ہو جائے تو یہ کتنی بڑی اس کو غفلت سے تعبیر کیا جائے گا. تو غوث پاک ہے. پھر ہمارے امام امام الائمہ سراج الامت حضرت سیدنا ابو حنیفہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی مزار شریف اب بطور خاص اہل علم, یعنی ہم حنفی جو ہیں تو ان پہ تو ان کے احسانات ہی احسانات ہیں. یعنی دن بھر کے اندر ہم کس چیز کے اندر اپنے امام کے پیچھے نہیں ہیں یا محتاج نہیں ہیں. ہمیں فجر کی نماز پڑھنی یا ساری نمازیں پڑھنی, ہمیں کاروبار ہے, تجارت ہے, نکاح ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, ہم امام کے پیچھے پیچھے ہیں, امام کی اتباع میں, امام کی فرما برداری میں ہیں, مقلد ہیں ہم, ان کی تقلید کرتے ہیں.
بالکل.
تو یہ چیزیں اگر ان کے احسانات اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر اور سوز ملتا ہے. پھر وہاں پہ مزارہ شریف بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار شریف, پھر کربلا معلیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نجف اشرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مزارات تو وہاں پہ واقع ہی, پھر امام غزالی, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت شیخ شبلی, یعنی ہمارے قادری سلسلے کے جو بزرگ ہیں, اور پھر اشعار وہ جو ہم اپنے شجرہ کے اندر پڑھا کرتے ہیں اور آج انہی کے قدموں میں حاضر ہیں, تو پھر ایک اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے اور الگ اس کے مزے ہوتے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, بالخصوص ان کو کہ جنہوں نے آج تک ان مقامات کی حاضری نہیں کی, زیارت نہیں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان بابرکت اور مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ با ادب حاضری نصیب فرمائے. ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی طرف ہمارا سفر ہو, ان کے مزار پر حاضری ہو, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھ کے جائیں اور پھر ان کی سیرت پر عمل بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کی کہے کشان Oh.